وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنا احمد مختار و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور لے کر حاضر ہیں. آئیے یہ روح پرور گفتگو سورہ صافات کی آیات 31، 32 اور 33 سے شروع کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے:
فحق علینا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون.
بس گمراہ رہنما اپنے پیرووں سے کہیں گے، ہمارے پروردگار کا وعدہ ہمارے لیے صحیح ثابت ہوا اور بلا شبہ ہم کو اس کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا. ہاں ہاں، ہم نے تم کو گمراہ کیا کیونکہ ہم خود گمراہ ہو چکے تھے. پس وہ دونوں رہبر و رہرو اس دن الہی عذاب کی منزل میں مشترک ہوں گے. عزیزان گرامی، گفتگو یہ تھی کہ قیامت میں جس وقت وہ لوگ جو دوسروں کی پیروی کے سبب گمراہی کا شکار ہوئے ہیں، اپنا گناہ اپنے پیر اور لیڈر کفر و شرک کے سرغنوں کے سر منڈتے ہیں کہ انہوں نے ہی نہ صرف ان کو بلکہ پورے انسانی معاشرے کو منحرف اور گمراہ کیا ہے. تو جواب میں وہ کہتے ہیں، نہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، خود تمہاری سرشت میں گمراہی موجود تھی. اگر تم خود اندر سے حق کے باغی و سرکش نہ ہوتے اور تمہارے اندر ایمان کی خوبو پائی جاتی ہوتی تو تم ہماری بات ہرگز نہ مانتے. پس تمہارے ایمان سے ہاتھ دھونے کا اصل سبب ہم نہیں بلکہ خود تمہاری سرکشی ہے. تمہارے دل پہلے سے ہی حق سے منحرف تھے، اس لیے ہماری منحرف باتوں کو سن کر تم سوچے سمجھے بغیر ہمارے پیچھے لگ گئے، ورنہ ہم نے کسی زبردستی سے کام لے کر تم کو گمراہ نہیں کیا ہے. تم خود طغیان و سرکشی پر آمادہ تھے. اب اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ منحرف رہنماؤں نے روز قیامت محسوس کیا کہ اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں، تو اپنے پیروں کی طرف رخ کیا اور کہنے لگے، ہمارے پروردگار کا فیصلہ ہمارے سلسلے میں ہو چکا ہے، ہم کو عذاب کی منزلوں سے بہرحال گزرنا ہوگا اور ہم جلد ہی عذاب کا مزہ چکھیں گے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. سرکشی بہرحال اپنے نتائج سامنے لاتی ہے، لہذا انہیں عذاب سے گزرنے کا پورا یقین تھا کہ اب الہی عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا. جیسا کہ سورہ ہجر کی 42 اور 43 آیت میں خدا تعالی نے ابلیس سے خطاب فرمایا ہے، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے سوائے ان کے جو گمراہ ہو کر تیری پیروی کرنے لگیں، اور جہنم ایسے تمام لوگوں کی آخری وعدہ گاہ ہے. پس طغیانی کا نتیجہ شیطان کی پیروی کی صورت میں ظاہر ہوا اور یہی چیز آتش جہنم تک پہنچنے کا باعث بنی. بس اگرچہ دوزخ کی آگ ہمارے ہاتھوں تمہارے گریبان تک پہنچی ہے، مگر ہم نے اس کے لیے تم کو مجبور نہیں کیا، خود تم نے اپنی سرشت کے تحت ہماری پیروی اختیار کر لی، اور جب ہم سے متصل ہوئے تو ہمارے خصوصیات تم میں سرایت کر گئے اور ہمارا انجام تمہارا بھی مقدر بن گیا. اور چونکہ تم بے اختیار نہیں تھے، اس لیے انجام کے تم خود ذمہ دار ہو، پس دوزخ کی آگ میں ہم دونوں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ظلم میں شریک رہے ہیں، جرم میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ البتہ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جس طرح گناہ و جرائم کے مراتب اور درجات میں فرق ہے، ان کے انجام میں بھی فرق ہوگا۔ ہر شخص کو اس کے گناہ کی میزان پر سزا ملے گی۔ خود اپنے گناہ کی سزاؤں کے ساتھ دوسروں کو گمراہ کرنے میں جس نے جو کردار ادا کیا ہے، گنہگاروں کے پیروں، لیڈروں اور پروجوں کو اس کی بھی سزا ملے گی۔ چانچہ سورہ عنکبوت کی آیت 13 کے مطابق، وَلَيَحْمِلُنَّا أَسْقَالَهُمْ وَأَسْقَالًا مَعَ أَسْقَالِهِمْ، اور انہیں اس دن مسلمہ طور پر اپنا بوجھ تو اٹھانا ہی پڑے گا، اس بوجھ کے ساتھ ان لوگوں کا بوجھ بھی انہیں اٹھانا ہوگا کہ جن کے سلسلے میں یہ لوگ افترا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ حمداً للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ صافات کی آیات 34 اور 35 میں خدا فرماتا ہے،
اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ،
اور ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح پیش آتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے ہی تھے جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ اکڑ دکھاتے تھے۔ اجزان محترم، آیت میں خدا نے اپنی ایک سنت جاریہ پر تاکید کی ہے کہ ہمارا عذاب مجرموں، خصوصاً مشرکوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ مجرمین کو ان کے شرک کی سزا ضرور ملتی ہے، کیونکہ جس وقت ہمارے بھیجے ہوئے نبی و رسول ان کو ایک اور اکیلے خدا کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، تو وہ ضد اور اکڑ سے کام لیتے ہیں، حتیٰ ان کی باتیں بھی سننے کے روادار نہیں ہوتے کہ اس پر غور و فکر کر سکیں۔ دعوت توحید پر کان دھرنے کے بجائے باپ داداؤں کی تقلید اور اندھی پیروی کی دہائی دیتے ہیں، ہمارے نمائندوں کے خلاف سازشوں کے جال بچھاتے ہیں، ضد اور دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے ہمارا کھلا قاعدہ یہ ہے کہ ہم ان کو قیامت کے دن سخت سزا دیتے ہیں، ہمارے عذاب سے ان کو کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اصل میں حق کے مقابلے میں اس طرح کی رعونت اور کبر و غرور یا تو خدا کو دولت و ثروت، قوت و اقتدار اور نام و مقام اور منزلت کے اعتبار سے سب پر مقدم، برتر و بالا اور مالک و مختار خیال کر لینے کا نتیجہ، یا پھر باپ دادا کی اندھی تقلید اور معاشرے کے پرانے رسم و رواج اور عقائد و افکار کے سلسلے میں تعصب اور ہر دھرمی کا ثمرہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہی چیزیں حق کے سننے اور قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہیں۔ ایسے شخص اور افراد اور معاشرے نہ صرف حق کا انکار کرتے بلکہ دعوت حق دینے والے کا مذاق اڑاتے، تحقیر و تذلیل کرتے، آزار و اذیت پہنچاتے، یہاں تک کہ افترا اور بہتان سے کام لے کر ہجرت اور جلا وطنی پر مجبور کرتے، یا پھر قتل و غارت گری اور زندان سے کام لیتے ہیں۔ لہذا قیامت میں خدا بھی مجرموں سے سخت انتقام لیتا اور دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سورہ صافات کی آیات 36، 37 اور 38 میں اس مسئلے کی حکایت کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے،
وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إنكم لذائق العذاب الأليم۔
اور مشرکین کہتے تھے، آیا اپنے خود ساختہ خداؤں کو ایک دیوانے شاعر کی خاطر چھوڑ دیں، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے انبیاء گزشتہ کی تصدیق کی ہے، بلا شبہ تم مشرکین دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ عزیزان محترم، انبیاء و مرسلین کی دعوت توحید کو ٹھکرانے اور مخالفت کرنے کے سلسلے میں مشرکین کا سب سے بڑا عذر و بہانہ یہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے خداؤں کو ایک دیوانے اور سر پھرے شاعر کی عقل و منطق سے آری خیالی اور احساساتی باتوں میں آ کر چھوڑ دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی مشرکین دعوت توحید کے خلاف اپنے استکبار کی بنیاد نبی و رسول کی رسالت سے انکار کو بناتے تھے کہ معاذ اللہ مرسل اعظم ایک دیوانے شاعر ہیں، ہم ان کی باتوں میں آ کر اپنے بزرگوں کی راہ و روش اور اپنے معبودوں کی عبادت و پرستش کیسے ترک کر دیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے خدا نے فرمایا ہے کہ ہمارے نبی کی باتیں صرف خیالی اور احساساتی نہیں ہیں، شاعرانہ بڑھ اس کو نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور گزشتہ رسولوں کی تائید و تصدیق کر رہے ہیں۔ تم مشرکین کس بنیاد پر ان کو شاعر اور مجنون کہہ رہے ہو؟ نہ وہ مجنون ہیں نہ ان کی کتاب شاعری ہے، ان کا ہر قول حق ہے اور ہر پیغام حقیقت ہے، جس میں خرافات کا کوئی گزر ممکن نہیں ہے، جس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ زمانے گزشتہ کے نبیوں رسولوں اور ان کو دی گئی الہی کتابوں کی تائید و تصدیق کیا کرتے ہیں، نہ یہ کہ یہ باطل افکار پر مبنی خرافات کی باتیں ہوں اور کوئی نئی اور عجیب و غریب ناقابل یقین بات بھی نہیں ہے جس کا ماننا ممکن نہ ہو۔ ان سے پہلے بھی ہمارے ہزاروں نمائندوں نے توحید کی دعوت دی ہے اور الہی حقائق اپنی امتوں کے درمیان بیان کیے ہیں، بس ان حقائق کے بعد بھی اگر تم مشرکین اپنی ضد اور اکڑ سے باز نہیں آتے تو یاد رکھو، تم سب کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے، کیونکہ حق کو باطل کا نام اور عنوان دینے والوں کے لیے ہم نے سخت ترین عذاب مہیا کر رکھے ہیں۔ معلوم ہوا خدا و رسول کی نافرمانی کرنے والوں سے خدا کے نبیوں نے دنیا میں جس الہی عذاب کا وعدہ کیا ہے، قیامت کے دن خود گنہگار اس کے حق و حقیقت ہونے کا اعتراف کریں گے، مگر اس دن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ گمراہوں کی ہمراہی اور ہم نشینی اچھے بھلے انسان کے لیے بھی گمراہی کا ماحول مہیا کر دیتی ہے اور آدمی کے لیے دوزخ کی راہ باز ہو جاتی ہے۔ معاشرے کے پیشوا اور رہنما کے عنوان سے غیر صالح افراد کا انتخاب ظالموں اور بدکاروں کی تقویت اور استحکام کا باعث بنتا اور ان کے گناہ و جرائم میں عوام کی مشارکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دنیا و آخرت میں اللہ کے وعدے ضرور پورے ہوں گے، الہی فیصلوں میں کوئی بھی کسی طرح کی رخنا اندازی کی قوت نہیں رکھتا۔ تمام گناہ و جرائم اور انحراف و گمراہی کی جڑیں توحید اور حق و صداقت کے خلاف جھوٹے غرور اور تکبر میں پیوست ہیں۔ خدا کے بندے مغرور نہیں ہوتے، خدا کے نبیوں اور رسولوں نے ہمیشہ لوگوں کو خدا اور اس کے دین کی اطاعت کی دعوت دی ہے، ان کی نظر میں خود اپنے فائدے کے بجائے دنیا و آخرت میں قوموں اور ملتوں کے فائدے کی فکر ہونی چاہیے، پھر بھی ان کو ہمیشہ مخالفین کی طرف سے آزار و اذیت اور تہمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ غلط عقائد و افکار اور اوہام و خرافات کے سلسلے میں ضد اور تعصب حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات حق ہیں اور ان میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، سبھی نے توحید اور خدا یگانہ کی پرستش کے ساتھ خدمت خلق کی دعوت دی ہے۔